جب اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کو بھیجا تو اپنی اسکیم کے تحت آزمائش سے چونکہ اسے گزارنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیغمبر بھی بھیجے، اور وہ پیغمبر انسانوں کے پاس آتے رہے اور انہیں یاد کرواتے رہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک رسالت اور نبوت کا یہ سلسلہ جاری رہا. آپ کے بعد اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور آج امت کو جو بھی مسائل درپیش ہیں ان میں اجتہاد کا ایک دروازہ موجود ہے، اور ایک عام شخص جو ہے وہ عالم کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھتا ہے. آج کے دور میں اسپیشلی عالم جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، غیر معمولی ذمہ داری ہے. ایک عالم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا اصل کام کیا ہے، اور اسے دین کو کس طرح سے پہنچانا چاہیے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. جاوید صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بالخصوص ان افراد کی اہمیت اور ان کی امپورٹنس زیادہ ہے معاشرے میں جو دین کا فہم رکھتے ہیں، دین کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جسے ہم عام طور پر عالم دین کہتے ہیں. ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟
اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی سمجھ لیجئے کہ دین کا عالم اصل میں کس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تین حیثیتیں، ایک حیثیت تو نبوت اور رسالت کی حیثیت، اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ خدا کا دین پہنچائیں، آپ پر خدا کی آخری کتاب نازل کی گئی، آپ نے اس کے ذریعے سے اپنی قوم پر اللہ کی حجت تمام کی. آپ چونکہ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے، اس لیے آپ کے ذریعے سے وہ دینونت برپا ہوئی، جزا و سزا بھی برپا ہوئی جو اس زمین کے اوپر خدا کی آخری دینونت تھی، اور جس کے ذریعے سے حق و باطل کا فیصلہ اسی زمین پر کر دیا گیا. اس کے ساتھ آپ حکومت حاصل ہوئی، بہت سے انبیاء کو حکومت حاصل نہیں ہوئی. حکومت حاصل ہوئی تو آپ نے سربراہ حکومت کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں انجام دی، اور اس طرح ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک حکمران کا بھی نمونہ آ گیا کہ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جو خلافت آپ کے بعد قائم ہوئی اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا. یعنی اگر کسی پیغمبر کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو جو روایات وہ قائم کرے گا، جس طریقے سے وہ حکومت کرے گا، جیسے وہ عدل قائم کرے گا، جیسے وہ بے لاگ انصاف قائم کرے گا، اس کی پیروی میں جو حکومت قائم کی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حیثیت یہ تھی کہ آپ اس دین کے بھی سب سے پہلے عالم تھے، بلکہ سب عالموں سے بڑے عالم تھے. اس سے بھی آگے بڑی ہے، سب عالموں کے امام تھے. یعنی آپ جس طرح دین پیش کرتے تھے خدا کی طرف سے دیا گیا، اس طرح دین کا علم بھی آپ سے صادر ہوتا تھا. بہت سے معاملات تھے جن میں لوگ آپ سے سوالات کرتے تھے،
تفصیلات اس کی تشریح
آپ اس کی تفصیل کر دیتے تھے. قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا، کسی نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کر لیا، تو جیسے اب آپ علماء کے پاس جاتے ہیں لوگ آپ سے سوال کرتے تھے اور جواب دیتے تھے. اسی طرح جس دائرے میں دین خاموش ہے، یا جس میں کوئی ایسا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو اس میں کیا کیا جائے، اور کوئی ہدایت پہلے سے موجود نہیں ہے، تو اجتہادات بھی فرماتے تھے، جس طرح علماء اجتہادات فرماتے رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ عام علماء میں اور آپ کے اجتہادات، آپ کی آراء اور آپ کے علمی نقطۂ نظر میں یہ فرق ہوگا کہ وہ بے خطا علم ہے. یعنی میرا علم بے خطا نہیں ہو سکتا، کسی بڑے سے بڑے عالم کا علم بے خطا نہیں ہو سکتا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے خطا علم تھا. اگر اس میں کسی موقع کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی. تو اس لحاظ سے جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ درجے کی حکومت کی روایت قائم کی، بالکل اسی طرح سے علم کی روایت بھی آپ نے قائم کی.
ٹھیک ہے.
چنانچہ آپ مثال کے طور پر امام ابن قیم کی کتاب اعلام المقین دیکھیں تو اس میں آپ کو امام المفتین کا لفظ ملے گا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی جو فتاوا دیے جا رہے ہیں ان مفتیوں میں سب سے پہلے تو آپ ہیں، سب سے پہلے آپ کو یہ امامت حاصل ہے، آپ ہی نے اس کی روایت قائم کی ہے. اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا، وہ معاملہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں موجود ہے. پہلے مرحلے میں تو آپ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے، تو صحابہ کرام بھی آپ کے قرب و جوار میں موجود تھے، کوئی مسئلہ پیش آتا پوچھ لیتے تھے. جب اسلام پھیل گیا، گرد و پیش کے بہت سے علاقے میں لوگ مسلمان ہو گئے، بستیاں کی بستیاں مسلمان ہو گئیں، تو سورہ توبہ میں قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا کہ اب ان بستیوں کے لیے کیا کیا جائے. دیکھیے حضور دنیا میں موجود ہیں
لیکن سلطنت وسیع ہو گئی،
سلطنت وسیع ہو گئی، علاقہ بہت پھیل گیا، بہت لوگ دوسری بستیوں میں اب دین سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ما کان المومنون لینفروا کافہ، سارے مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ہی کام کرنے نکل کھڑے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی کسی کو جہاد کرنا ہے، کسی کو کاروبار کرنا ہے، کسی کو سائنسی تحقیق کرنی ہے، کسی کو اور کام کرنا ہے، سارے لوگ تو ایک کام کے لیے نکل سکتے ہیں. تو فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہ ہو کہ ان بستیوں کے اندر سے دو دو چار چار لوگ آئیں اور وہ آ کے کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کریں. آج کی تعبیر میں کہیے دین کے عالم بنے.
بالکل صحیح.
اور پھر وہ کیا کریں، بولے یونظرو قومہم اذا رجعوا، یہ بالکل وہی لفظ ہے جو پیغمبروں کے لیے استعمال کیا گیا.
بالکل صحیح.
اپنی قوم کو جا کے انذار کریں لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائے، پرہیزگاری اختیار کر لے، وہ صحیح راستے کے اوپر آ جائے. تو اس آیت نے گویا علماء کے منصب کو بیان کر دیا، ہر لحاظ سے بیان
کر دیا،
پوری طرح بیان کر دیا کہ اب کیا کرنا ہے. چنانچہ اس زمانے میں لوگ اس مقصد کے لیے آئے، انہوں نے دین سیکھا، یونیورسٹیوں میں گئے. یہ روایت جب وہاں سے قائم ہو گئی اور خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب عالموں کے امام ہیں، تو اب اس روایت کے تحت امت مسلمہ میں بہت سے لوگ دین سیکھنے کے لیے نکلے اور انہوں نے اس کو اپنا مقصد بنایا. سب لوگوں سے جیسے قرآن نے کہا، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ دین کے عالم بن جائے، بن بھی نہیں سکتے، دنیا اس اصول پر نہیں بنائی گئی. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے معیشت کے، معاشرت کے معاملات کو تقسیم کہہ دی، نہنو قسم نہ بین ہم معیشت ہم. قرآن مجید یہ کہتا ہے نا، کہتا ہے یتخذ بعضکم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے. اگر سارے ہی لوگ شاعر بن کے بیٹھ جائے تو دنیا کا نظم کیسے چلے گا؟ سارے ہی لوگ عالم بن جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کچھ لوگ اس کام کے لیے نکلے. تو اگر آپ اس آیت کو بنیاد بنا کر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ عالم بننے کی ذمہ داری کس پر ہے، یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ عالم بننے کے لیے کرے گا کیا، یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ کر لے گا تو اس کے بعد اسے کام کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کام کا ہدف اور نصب العین کیا ہے. تو یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایسی جامع آیت ہے کہ یہ اس پورے کے پورے مسئلے کو بیان کر دیتی ہے. آپ چاہیں گے تو اس کی ہم تفصیل کر دیں.
ٹھیک، میں چاہوں گا اس کی تفصیل کیجئے گا، لیکن آپ تھوڑا سا اس میں ذرا بتا دیجئے کہ ایک عالم، جیسے آپ نے فرمایا، اگر ہم جنرلی اصطلاح کے اوپر بات کریں تو عالم کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو. اب علم جو ہے وہ ایک میٹرک کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ میٹرک تک کا علم رکھتا ہے، جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے وہ پی ایچ ڈی تک کا علم رکھتا ہے. تو عالم کس حیثیت، مطلب کہاں پر کوئی اسکیل ہے کہ جہاں پر ہم کہیں کہ ہاں یہ شخص عالم ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں اتنے سال کی جو ہے اس نے محنت کی ہے، اتنے سال کی تعلیم ہے، تب وہ عالم ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر آپ جانیں گے کہ عالم اصل میں ہوتا کون ہے اور کس حیثیت میں اسے عالم کہا جاتا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس آیت کے سارے ان کی وضاحت کریں، یہ ذرا بتا دیجئے کہ عالم ہم کسے کہیں گے، اس کی کیا کوئی لمٹ ہے کہ اتنی ہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے تبھی وہ عالم کہلائے گا؟
اصول کے لحاظ سے تو آپ کے اس سوال کا جواب بھی اسی آیت میں دے دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا کہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کی سچی بصیرت رکھتا ہو. اس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ اس شخص کو کرنا ہے. یعنی اگر مجھے کوئی کام انجام دینا ہے یا آپ کو کوئی کام انجام دینا ہے تو دیانتداری کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کیا آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے پاس دین کی سچی بصیرت ہے، دین کا گہرائی کے ساتھ اس نے مطالعہ کیا ہے، دین کو بہت اچھی طرح سے سمجھا ہے، اسی کو چاہیے کہ وہ یہ ذمہ داری انجام دے.
ٹھیک.
تو اس میں گویا ہمارے ضمیر کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل بھی نہیں ہے. آپ کو ایک بڑی ذمہ داری کی جگہ پر جا کے کھڑا ہونا ہے. آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ خدا کا دین ہے. آپ کو قرآن مجید کی شرح و تفسیر کرنی ہے، آپ کو کسی حدیث کا مطلب بیان کرنا ہے. تو آپ کے اندر وہ بصیرت ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر سکیں. یہ تو اصول کی بات ہے. اب یہ کہ اس بصیرت کو پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے، تو آپ کے علم میں ہے کہ خود اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ مدینہ آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت پالیں. ان لوگوں کے کچھ مسائل بھی نہیں تھے، عربی جانتے تھے، قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقف تھے. اور جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے کا موقع ہو یا وہاں صحابہ اکرام سے آ کے تربیت پا لیں، تو گویا براہ راست انہوں نے دین کو سمجھ لیا، جان لیا. تو اس وجہ سے سچی بصیرت کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتے تھے. بعد کے ادوار میں جیسے دنیا آگے بڑھی، بہت سی تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں. اب جب ایک شخص دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دین کے ماخذ عربی زبان میں، تو اس کو عربی زبان آنی چاہیے. اور عربی زبان ایسی عربی زبان آنی چاہیے کہ جو مشتہدانہ بصیرت کے ساتھ نتائج تک پہنچا سکے، یہ اسے جاننا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن ماخذ کی بنیاد پر وہ دین پیش کر رہا ہے کہ اس کا اس نے مطالعہ کر لیا ہے، قرآن ہے، احادیث ہیں، آثار صحابہ ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ وہ آج تو نہیں پیدا ہوا، 14 صدی کا علم اس کے پس منظر میں ہے، اور 14 صدیوں کے اندر بہت سے اہل علم پیدا ہوئے ہیں. تو اس علمی ذخیرے کے اوپر بھی اس کی ایک نگاہ ہونی چاہیے. اس میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کا غیر معمولی کام ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سنتے ہیں کہ فقہ میں ائمہ اربا کا بہت غیر معمولی کام ہے, اور بھی بہت سے امام ہیں. آپ سنتے ہیں کہ نحو میں خلیل بن احمد تھے, سیبوہ تھے, زمخشی ہیں, اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں, ابن ہشام ہیں. آپ یہ سنتے ہیں کہ علم کلام میں بہت بڑے بڑے ماہرین جیسے امام رازی ہیں پیدا ہوئے ہیں, ابو الحسن الاشعری ہیں, جس طرح کے امام غزالی ہیں پیدا ہوئے. تو اس طرح کے بہت سے علوم و فنون ہیں کہ جو اب پس منظر میں چلے گئے ہیں اس سارے علم کے, تو ان کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے, معلومات ہونی چاہیے. یہ علم اس نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ قدیم طریقہ یہ تھا کہ لوگ مختلف اہل علم سے سیکھ لیتے تھے, یعنی ہر فن کے ہر علم کے کچھ اساتذہ ہیں, ان سے سیکھ لیا لوگوں نے جا کے. مثلا امام حنیفہ تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے, امام شافعی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے, انہوں نے 8 یا 10 سال کا کوئی پورا نصاب تو نہیں گزارا, انہوں نے اہل علم سے تعلیم حاصل کی. یہ روایت ہمارے یہاں صدیوں تک رہی ہے, آج بھی موجود ہے. خود میں نے دین کی تعلیم اسی طریقے سے حاصل کی ہے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء سے, اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ مولانا امین حسن اصلاحی جیسی جلیل القدر شخصیت کا میں شاگرد ہوں, کم و بیش 25 سال تک میں نے ان سے استفادہ کیا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ آج مدارس بنا دیتے ہیں, تعلیم گاہیں قائم کر دیتے ہیں, تو ہمارے ہاں لوگوں نے وہ نظام بھی بنا دیا ہوا ہے. ہمارے مدارس موجود ہیں, ان کا ایک باقاعدہ نصاب ہے, اس سے ایک آدمی گزر جاتا ہے جیسے کہ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے. اب قدیم زمانے میں ابو علی سینا بہت بڑے طبیب ہیں, لیکن ابو علی سینا نے تو کسی میڈیکل کالج میں تعلیم نہیں پائی تھی. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں دین کے علم میں ہیں کہ اس میں علماء کی جو ایک ٹریڈیشن ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو کے دین سیکھنے کا عمل بھی جاری ہے, اور باقاعدہ مدارس بھی موجود ہیں. اصلی چیز یہ ہے کہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دین کا عالم ہوں یا میں دین کا ایک طالب علم ہوں اور میں دین پیش کر رہا ہوں, اس کو اپنے ضمیر سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ جس چیز کو بیان کرنے جا رہا ہے اس کا فی الواقع علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا.
ٹھیک,
یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے, ذمہ داری اس کی ہے.
ٹھیک,
اور بنیادی ذمہ داری اسی کی رہے گی ہمیشہ. اچھا, آپ کو مثال کے طور پر اعتراض ہوتا ہے, تو اعتراض آپ اس زاویے سے نہیں کر سکتے کہ تم نے پڑھا کہاں ہے, تم بیٹھے کہاں ہو. نہیں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے اندر علمی لحاظ سے کوئی غلطی تو نہیں ہے.
ٹھیک, جاوید صاحب, اسی میں ایک تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیجئے گا کہ اب ایک شخص ہے جو یہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے میں دین کی بات پیش کرتا ہوں, میں دین کا علم رکھتا ہوں, اپنی حد تک وہ کہہ رہا ہے, تو کیا کسی دوسرے عالم کا یہ حق ہے یا کہ وہ کہے کہ جی اس سے کیا بات کرنی ہے, تو عالم دین ہی نہیں ہے, یہ تو دین کا علم ہی نہیں جانتا. مطلب آپ ٹھیک ہے اس کی رائے سے اختلاف کریں, لیکن اسے عالم دین نہ ماننا یا اس طرح کہنا,
یہ بھی ایک رائے ہے. کسی کو رائے دینے کا حق ہے, آپ رائے دینے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی دیکھیے, بات یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو سائنس کا کیا علم ہے. مثال کے طور پر میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک مباحثہ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پانی سے گاڑی چلا دیں. اب ملک کے بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں وہ ان کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو نرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل فراڈ آدمی ہے, اس کو معلوم ہی نہیں سائنس کیا ہوتی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا کے اندر زندہ حقیقتیں ہیں, تمام علوم میں یہ بحثیں جاری رہتی ہیں, اور میرے نزدیک اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں. یعنی مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں, یہ میرے علم کی حد تک میرا تبصرہ ہے. ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں, ان کو کیا معلوم ہے کہ سائنس کیا ہے, ان کو کیا معلوم ہے کہ دین کیا ہے, ان کو کیا معلوم ہے قرآن کیا ہے, ان کو کیا معلوم ہے حدیث کیا ہے. تو یہ تمام جتنی چیزیں اگر یہ شائستگی کے ساتھ کہی جاتی رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ باتیں کہی جائیں گی, جو حقیقی علم ہوگا وہ اپنا آپ منوا لے گا,
منوا لے گا.
یعنی اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ سے یا کسی اور سے سند حاصل کرے, وہ منوا لے گا. مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی سے کسی نے کہا کہ آپ کے پاس کیا سند ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہنا تھا اور جو کچھ لکھنا تھا وہ لکھا ہوا اور چھپا ہوا موجود ہے, چھپا ہوا نہیں ہے کہیں, اس کو دیکھ کے لوگ رائے قائم کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس سندات موجود تھیں لیکن کبھی انہوں نے زندگی میں اس کا اظہار نہیں کیا. تو میرے نزدیک یہ ایک باوقار عالم کا کام ہے کہ اپنی بات کہے, اپنا نقطہ نظر پیش کرے, دوسروں کو رائے دینے کا حق آ سکے. اس پر ادنا تردد بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس طرح بہت سی باتیں سنتا ہوں اور مسکرا دیتا ہوں, بس ٹھیک ہے, لوگ فیصلہ کر لیں گے.
چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد جاوید صاحب سے جانیں گے کہ اسی آیت کی روشنی میں اب ایک عالم ہے جو اس کا فقہ کا مطالعہ کرتا ہے, تفقہ فی الدین کرتا ہے, دین کو سمجھتا ہے, اب اس کی ذمہ داری کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب, جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے تھے اس میں پھر اگلی بات اب کیا کہی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو دین کا علم رکھتا ہے, اب اسے کرنا کیا ہے, کرنے کے کام کیا ہے اس کے پاس؟
ایک لفظ پیدا کر دیا, لینذر قومہم, اپنی قوم کے پاس جائیں اور اس کو خبردار کریں. اصل میں عالم بننے کا مقصد یہ ہے, آخرت کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا جائے, باقی جتنی چیزیں وہ اس کے ذرائع ہیں. اصلی کام قرآن مجید نے ایک لفظ سے متعین کر دیا. اللہ کے پیغمبر بھی اس لیے آئے تھے, لتنذر ام القرى ومن حولها, یعنی آپ اس مکے کے گرد و پیش کے لوگوں کو اور مکے کے لوگوں کو انذار کریں، خبردار کریں. انذار کا مطلب خبردار کرنا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بیدار نہیں ہیں، متنبہ نہیں ہیں، وہ آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ خدا کی گرفت کو بھولے ہوئے ہیں، وہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں. تو انہیں متنبہ کرنا، بیدار کرنا، خبردار کرنا، یہ اصل میں عالم کا کام ہے. اب جو شخص بھی یہ متنبہ کرے گا یا خبردار کرے گا، تو وہ ایک خبردار کر رہا ہوں اس لفظ کو بول کر تو نہیں رہ جائے گا نا، اس کو پھر لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اگر تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو اس کے لیے تم سے خدا کے تقاضے کیا ہیں، خدا کے پیغمبر نے کیا کہا ہے. تو اس میں اب پورا دین زیر بحث آ جائے گا. آپ جس قوم سے مخاطب ہیں اس کے حالات کے لحاظ سے بھی صورتحال بہت تبدیل ہو جائے گی. ایک قوم سرے سے دین کو جانتی نہیں ہے تو وہاں آپ کسی اور جگہ سے ابتدا کریں گے. آپ مسلمان قوم کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو یہاں بہت سی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، بہت سے فرقے بن چکے ہیں، بہت سے گروہ موجود ہیں، دین کی تعبیریں ہو چکی ہیں، ایک مذہبی فکر پیدا ہو چکا ہے. آپ کو سب کا تجزیہ و تنقید کر کے صحیح بات کو واضح کرنا پڑے گا. بہت سے سوالات پیدا ہو چکے ہیں جن کے جوابات دینے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ پھر اس انذار کا حصہ بن جائیں گی، یعنی یہ اس کی ضرورت بن جائیں گی. دو لفظ کہہ کے آپ خاموش نہیں ہو سکتے مسلمان قوم کے اندر. تو یہ کام اصل میں تعلیم کا کام بن جائے گا بنیادی طور پر. یعنی خبردار تو آپ کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لحاظ سے، لیکن مسلمان ایک حد تک متنبہ بھی ہیں، ایک حد تک خبردار بھی ہیں،
بالکل
ماننے والے بھی ہیں. تو اب ان کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، وہ بہت سی چیزوں سے ناواقف ہوں گے. آپ ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بڑا پاکیزہ لفظ ہے. یہ بتا رہا ہے کہ ایک عالم جب عالم بنتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کے بارے میں، جو دین میں اصلی چیز ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرے.
جاوید صاحب یہ بتائیے کہ فتوے کی کیا حیثیت ہے، اور ایک مفتی میں اور عالم میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب سے فتویٰ نہیں لینا چاہیے، وہ مفتی نہیں ہے. فتوے کی حیثیت کیا ہے؟
دیکھیے، دین میں آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں. عربی زبان میں تو یہ لفظ رائے دینے، ورڈک دینے، فیصلہ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے، آپ نے اس میں ایک فیصلہ کن بات کہہ دی کہ یہ معاملہ ایسے ہوگا. یہ لفظ خود قرآن میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے سوال کیا، یستفتونک، اس کا جواب دیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. یہی وہ فتوے کا لفظ استعمال ہوا. اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ اس میں حکم کیا ہوگا شریعت کا. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی منصب افتاء پر ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی فتویٰ دیتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن قیم نے لکھا کہ امام المفتین، یعنی سب سے پہلے آپ نے فتویٰ دیے ہیں. تو یہ اصل میں رائے دینا، ورڈک دینا، فیصلہ سنانا، یہ چیز ہے. اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ رائے خدا دے گا تو آپ کائنات کے مالک کی رائے سن رہے ہیں، آپ کا کام کیا ہے کہ اسے سرتابی کریں. یہ رائے خدا کا پیغمبر دے گا تو خدا کے پیغمبر کے فیصلے کے سامنے تو آپ کو سر جھکانا ہوگا. یہ رائے ایک عالم دیتا ہے تو ظاہر ہے حیثیت بدل گئی، وہ نہ خدا ہے نہ خدا کا پیغمبر ہے، وہ ایک شخص ہے. اور وہ جو تبصرہ کیا گیا تھا گھوم رجال و نہن و رجال، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس بات کو مانیں، آپ کو حق حاصل ہے نہ مانیں، آپ اس پہ تنقید کر دیں.
تو اس کا مطلب پھر جو آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ مفتی اور عالم کی جو ہم نے ڈویژن رکھی ہوئی ہے، اس ڈویژن کی کوئی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے.
یہ بھی وقت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ لوگ دین کا علم حاصل کرتے تھے، مدارس میں جاتے تھے، پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اگر کوئی دین سے متعلق سوال سامنے آئے گا تو وہ کس طریقے سے رائے دیں گے. تو جو لوگ یہ ٹریننگ پا لیتے تھے اور اس کی سند حاصل کر لیتے تھے، پھر ان کو مفتی کہا جانے لگا. اب بھی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، یعنی طلبہ جب دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں، 7-8-10 سال پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کی بھی ایک اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو مدارس ہیں وہ زیادہ تر مکاتب فکر کے مدرسے ہیں اور تقلید کے اصول پر قائم.
ٹھیک ہے،
یعنی حنفی عالم سے آپ کو دین پوچھنا ہے، بحث تو نہیں کروں گا اس کے ساتھ. تو اس وجہ سے آپ کو ورڈکٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ تقلید کے اصول کو مانتے ہیں تو تقلید کے اصول کو ماننے کے بعد اصل چیز بات نہیں ہوتی، اصل چیز مصدر ہوتا ہے، کہاں سے آئی ہے، کون کہہ رہا ہے، کسی مجتہد کی بات ہے یا کس کی بات ہے. تو اس سے یہ منصب پیدا ہوا ہے. یہ ہمارے ہاں جو اجتہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، اس کی شرائط ہے، حدود ہے، کون آدمی مجتہد ہوگا.
بالکل،
یعنی ایک تو سادہ سی بات ہے نا کہ جو آدمی بھی دین میں کوئی رائے دے رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ نہیں، آپ کو اس کی رائے قبول کرنے سے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مجتہد ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بہت سے شرائط، 14 علوم کا ماہر ہو، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں. یہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ نے تقلید کا اصول مان لیا ہے. یعنی آدمی نے بات پر غور نہیں کرنا، وہ بات مدلل ہے، محکم ہے،
آدمی پہ غور کرنا،
وہ آدمی پہ غور کرنا ہے. تو یہاں تو پھر باہر آدمی کا تعارف کرانا پڑے گا پہلے. لیکن اگر آپ یہ ترتیب الٹ دیں اور آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو اصل بات پہ غور کرنا ہے، تو پھر میں نے لکھا اس معاملے میں کہ پھر تو ایک غیر مسلم کا اجتہاد بھی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بات معقول کرنا. اور میں نے ان اجتہادات کی مثالیں دی.
انتظامی امور میں تو وہ کر بھی سکتا ہے.
امرهم شورا بینهم قرآن مجید کا اصول تھا.
بالکل
آپ اس کے اوپر کوئی نظم نہیں بنا سکے. غیر مسلموں نے اجتہاد کر کے پارلیمانی جمہوریت صدارتی جمہوریت بنا دی. اب آپ کے سارے علماء ان کو مان رہے ہیں تو یہاں اجتہاد کس کا مانا جا رہا ہے؟
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ جانیں گے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سوالات زیادہ نہیں پوچھنے چاہیے، لیکن عوام کے ذہنوں میں جب الجھنیں ہوتی ہیں تو وہ علماء سے سوالات بھی پوچھتے ہیں. اس بارے میں جاوید صاحب کی رائے جانیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات مسلمان گھرانوں میں ہی بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں اپنے دین کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اور وہ بڑے بلنٹلی سوالات پوچھتے ہیں جس پہ کہ علماء حضرات میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے اور سوالات پوچھنے سے منع کیا گیا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
آدمی کا حق ہے کہ وہ سوال کرے. جب سوال پیدا ہو گیا تو وہ پیش کرے گا اس سوال کو. ایک بچہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا مان لیجیے، لیکن اس کو کتنی تربیت ملی، کتنی تعلیم ملی، اس نے جب آنکھ کھولی، شعور کی عمر کو پہنچا، اس نے گرد و پیش کو دیکھا، بہت سے اعتراضات ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے آئے ہوں. خود دین کے اوپر آپ یہ دیکھیے، کتابیں لکھی گئی ہیں اعتراضات پر مبنی. جدید دور کے اندر جو الہاد کا دور ہے، بہت سے سوالات گرد و پیش سے حملہ آور ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو پوری شفقت اور محبت کے ساتھ لوگوں کی بات سننی چاہیے، ان کے جوابات دینے چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے. اگر ان کے کسی سوال کے اندر کوئی ایسا پہلو آتا ہے کہ خود ہمیں غور کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اپنی بات کے بارے میں. یہی صحیح رویہ ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات پوچھے. وہ جو مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جس میں جمعے کے خطبے کے دوران میں ایک آدمی نے کہا جی مجھے جانا ہے فوراً بعد، میرے کچھ سوالات ہیں، تو آپ نے خطبہ روک کے اس کے سوالوں کے جوابات دیے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے تو کسی موقع کے اوپر بھی کسی کو ڈھانٹا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، ہمیشہ بڑی شفقت محبت کے ساتھ لوگوں کو بتایا. یہ جو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، 25-26 ہزار کے قریب روایات مسند احمد بن حنبل میں ہیں، بہت جگہوں کے اوپر سوالات ہیں جن کے جوابات دیے گئے ہیں. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ جس میں سیدنا عثمان سے کوئی بات کہی حضرت عمر نے، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے جا کے شکایت کر دی حضرت ابو بکر صدیق سے، انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں ایک الجھن میں تھا اور میں نے دیکھا ہی نہیں سنا ہی نہیں کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا. الجھن یہ تھی کہ یہ جو وساوس دل میں پیدا ہو جاتے ہیں ان سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے یہ جواب دیا تھا اس کا. تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کو جب تجسس ہوتا سوالات کرتے تھے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت جبریل امین آئے حدیث میں بیان ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ محسوس کر کے کہ دین کے بعض حقائق کو ایجاز کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، تین سوالات پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں قیامت کے بارے میں پوچھ لیا، ایک چوتھی چیز بھی معلوم کر لی. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے ہمیں یہ تعلیم دی. قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے یسلونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو سوال لوگوں نے پوچھے اور ان کو بہت شفقت کے ساتھ ان کے جوابات دیے گئے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس سے لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ایسی چیزیں پوچھیں، حضور موجود ہے، قرآن موجود ہے. ایک آدمی آگے ایک ایسا سوال کر دیتا ہے کہ جس سوال کے نتیجے میں لوگوں کے لیے مشقت پیدا ہو سکتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اجمال سے ایک بات کہہ دی گئی ہے آپ کو، تو آپ اس اجمال کو اجمالی رہنے دیں. اگر آپ اس کی تعین کرانا چاہیں گے تو وہی معاملہ ہو جائے گا جو بکرا کے واقعے میں ہوا ہے، گائے کے واقعے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے کہ جائیے آپ گائے ذبح کر دیجیے، آپ جاتے گائے ذبح کر دیتے معاملہ ختم ہو جاتا. اب یہود نے سوالات کرنے شروع کر دیے. تو وہ ایک غلط ذہنیت ہے جس کو ٹوکا گیا ہے. اگر سوال حقیقی ہے، پیدا ہو گیا ہے، آپ اس میں اضطراب محسوس کرتے ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ پوچھیں، اور ایک عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو جواب دے، ورنہ وہ اپنا یہ منصب چھوڑے اور اپنے گھر جائے.
لیکن جاوید صاحب، یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک بات کو سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو اصل میں اپنی وہی بنی اسرائیل والی جو ذہنیت ہے اس سے سوال کر رہا ہے اور الجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ایک عالم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص جو ہے سمجھنا چاہتا ہے اور یہ شخص خواہ مخواہ کی بحث کر رہا ہے؟
ایک عالم کو یہ فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اس کو فیصلہ کرنا ہے. میرے سامنے تو وہ ایک سائل کے طور پر آ گیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ امت سائل فلا تنہر. جب کوئی سوال پوچھنے آ گیا ہے تو آپ اسے جھڑکیے نہیں، آپ اسے محبت اور شفقت کے ساتھ جواب دیجئے. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں یہ فیصلے کروں.
لیکن آپ ایک وقت تک ہی جواب دیں گے نا اسے. وہ خامخواہ ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کر رہا ہے اور وہ آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ کر رہا ہے،
تو میں شائستگی کے ساتھ ٹال دوں گا. یعنی جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں سوال حقیقی نہیں رہا ہے، اور یہ معلوم ہونا یقینی ہوگا، یعنی میں بہت سے قرائن کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جاؤں گا تو میں ایک شائستہ گریز بھی کر سکتا ہوں. شائستہ گریز یہی اصل میں میرا کام ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اس کو موضوع بنا لوں اور میں اس کی تحقیق کروں یا میں اس
کسی کسی کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ جب جاہلوں سے خطاب ہو تو سلام کہہ کر الگ ہو جایا کرو.
وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں معترض بن کے آ گئے ہیں اور وہ جہالت پر اتر آئے ہیں, گالی دینے پر اتر آئے ہیں, اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کو سابقہ پڑ جاتا ہے. یعنی دنیا میں آپ کسی سائنسی علم پہ بھی اگر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نوبت آ جاتی ہے. میں نے ابھی ایک واقعے کا حوالہ آپ کو دیا تھا, اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بڑے سائنسدان نے جو لب و لہجہ اختیار کر لیا کہ یہ آدمی فراڈ ہے, یہ بکواس ہے, یہ جہالت ہے, ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. تو ایک عالم کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شائستگی اور تہذیب کے ساتھ دوسرے آدمی کو سمجھائے. اچھا, بعض اوقات آپ کو اس لب و لہجے میں گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے جس کو ہیمر کرنا کہتے ہیں, یعنی تھوڑا سا تنبیہ کرنے کے لیے. اس کا تعلق ایسی ہے جیسے ایک معلم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ بات کیسے کرنی ہے. اگر اس کے پیچھے حسن نیت ہے اور آپ دوسرے کو واقعی ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف اسالیب ہوں گے, کیونکہ کوئی ایک آپ معیار نہیں بنا سکتے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر شفقت ہو, محبت ہو, سوال کا جواب دینے کی اہلیت ہو, آپ شفقت کے ساتھ جواب دیں. اگر آپ کو سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو صفائی سے اعتراف کر لیں,
ٹھیک,
کہ میں اس سوال کو نہیں جانتا,
ٹھیک ہے,
میں پیغمبر نہیں ہوں, ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب میرے پاس ہو, آپ کسی اور صاحب علم کے پاس.
بالکل ٹھیک. جاوید صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور ناظرین بریک کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ یہ عالم کے لیے کیا اسلام نے کوئی ایک ظاہری وضاحت بھی بتائی ہے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے عالم, علم دین رکھ سکتا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب یہ عالم دین جو ہے اسلام کا جو علم رکھتا ہے اس کا کوئی ظاہری وضاحت بھی ہونا چاہیے, کوئی بھی شخص جو ہے وہ دین میں تفقہ حاصل کر سکتا ہے اور فکر کر سکتا ہے؟
تو قرآن مجید نے اسی آیت میں اس کا جواب دے دیا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا کفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. یہ تو نہیں کہا کہ یہ کسی خاندان کا ہی جا رہا ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں وضاحت رکھنے والے لوگوں کا ہی جا رہا ہے. بس یہ بات کہیے لے تفقہ فی الدین, اگر اس طرح کی کوئی پابندی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی بیان کر دیتے. یہ تو پیغمبروں کے بارے میں بھی نہیں کہا, یعنی پیغمبر کوئی خاص وضاحت نہیں اختیار کرتے تھے. جو ان کی قوم کے اندر لباس رائج ہوتے تھے, جو رہن سہن کے طریقے ہوتے تھے, جو شرفا کا آداب ہوتے تھے, انہی کو اختیار کرتے تھے, اور یہی کرنا بھی چاہیے.
عوام میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی ارے ان کی بات کہاں سنتے ہیں, ان کا حلیہ دیکھو, ان کا یہ دیکھو, اس طرح سے دیکھو, وہ تو لگتا ہی نہیں کہ وہ عالم دین ہے. تو یہ ایسی کوئی حیثیت اس کے قرآن مجید سے نہ تو بتائیے.
قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے نہ کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی بات بیان ہوئی ہے. یعنی جو ایک مسلمان کے آداب ہیں وہی ایک عالم کے آداب ہے. اگر لباس کے بارے میں کوئی چیزیں عام مسلمانوں کو کہی گئی ہیں تو علماء کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. اگر دین میں کوئی اس نوعیت کے احکام دیے گئے ہیں جن کا تعلق آپ کی ظاہری وضاحت سے ہے تو علماء کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس معاملے میں عام آدمی اور عالم میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں جب عالم, مفتی, قاضی یہ مناصب بن گئے, ہماری ایک بڑی عظیم ریاست قائم ہوئی ہے نا, تو جب یہ مناصب بن گئے تو اس کے بعد جیسے مثال کے طور پر ہم نے پروفیسروں کے لیے ایک گاؤن ایجاد کر لیا کہ وہ پہن کے پڑھانے کے لیے آئے, تو اسی طریقے کے جبے اور اب ہمیں ایجاد ہو گئے اور وہ لوگوں نے اختیار کر لیے. آپ چاہے تو ان کو اختیار کیے رکھیں, لیکن یہ کہ یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے. خدا کے پیغمبروں نے ان کو کبھی رواج نہیں دیا, وہ بالکل اسی لباس میں آتے تھے, اسی طرح رہتے تھے. ان کا رہن سہن ایک عام آدمی کا رہن سہن ہوتا تھا. حضور کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اپنے کام خود کر لیتے تھے, اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے, اپنے گھر کا سودا سلف خود لے آتے تھے. تو عام آدمی کی زندگی ہوتی تھی ان کی. اور میرے نزدیک اس معاملے میں دیکھیے ایک سائنس کا عالم ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی خاص کلگی لگا کے رکھنی چاہیے, کوئی پر اپنے سر کے اوپر لگا کے رکھنا چاہیے, ایسا تو نہیں کہتے نا. یعنی وہ آپ کا لباس پہنتا ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کے لباس بھی ہوتے ہیں, بدکوارہ لوگوں کے لباس بھی ہوتے ہیں, اور سوسائٹی کے شرفا کے لباس بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
شرفا کا لباس پہننا چاہیے ہر آدمی کو, اور یہ
ڈیسنٹ نظر آنا چاہیے.
عالم کا کیا معاملہ, ہر شخص کو ایسے ہی کرنا چاہیے.
ٹھیک. اچھا جاوید صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں جب بچے کو مدرسے میں داخل کیا جاتا تھا, تعلیم کے لیے جاتا تھا, اسے قرآن اور حدیث بھی پڑھائی جاتی تھی, اسے گلستان بوستان بھی پڑھائی جاتی تھی, فلسفہ بھی پڑھتا تھا, فقہ بھی پڑھتا تھا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل واضح ڈویژن ہو گئی ہے کہ جی دنیاوی تعلیم ہے اور دینی تعلیم ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
یہ تو بڑی بدترین صورتحال ہے جس سے ہم پاکستان میں دوچار ہیں. یعنی تعلیم کے معاملے میں دیکھیے, تعلیم کے دو حصے ہیں. ایک تعلیم وہ ہے جو آپ پہلے 12 سال پاتے ہیں, 5-6 سال کی عمر میں تعلیم شروع ہوتی ہے اور پہلے 12 سال کی تعلیم ہے. یہ بات دنیا میں مسلمہ طور پر سمجھی جاتی ہے کہ 12 سال کی تعلیم معاشرہ دیتا ہے. یعنی یہ بنیادی اسکلز آپ کو کو دینے کی تعلیم ہے.
معاشرہ دیتا ہے خود روازے کیجیے گا,
یعنی میں فیصلہ کروں گا اپنے بیٹے کے بارے میں, آپ فیصلہ کریں گے.
ٹھیک ہے,
اور جب میں فیصلہ کروں گا آپ فیصلہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ بحثیت مجموعی فیصلہ کرے گا.
اچھا ٹھیک,
یعنی آپ یہ تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ بنیادی اسکلس کیا ہیں جو ایک بچے کو دی جانی چاہیے. تو اس کی بنیاد پہ تعلیم ہونی چاہیے پہلے 12 سال کی. اختصاص, یعنی ایک آدمی نے دین کا عالم بننا ہے, ایک آدمی نے سائنسدان بننا ہے, ایک آدمی نے ڈاکٹر بننا ہے, ایک آدمی نے انجینئر بننا ہے, اس نے کمپیوٹر سائنس کا ماہر بننا ہے, یہ فیصلہ پہلے مرحلے میں نہیں کیا جاتا. یہ فیصلہ اس آدمی نے بعد کے مراحل میں کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ ہماری تعلیم میں یہ کیا گیا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ فنون پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 سال کے بعد آپ کچھ مضامین میں تبدیلی کر لیتے ہیں. آپ سائنس پڑھنا چاہتے ہیں پری انجینئرنگ,
ٹھیک ہے,
پری میڈیکل آپ کو کچھ مضامین کا اضافہ کر سکتے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پر ایک آدمی دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو آپ اسی نظام تعلیم میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ پری دینیات ہے, یعنی آپ دین کا عالم بننے والے ہیں تو آپ کو کچھ مضامین اس کے ساتھ رکھ لینے چاہیے. تو 12 سال کی تعلیم جس کو FAFSC تک آپ کہتے ہیں, یہ تعلیم تو اصل میں یکساں ہونی چاہیے. اس تعلیم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. یہ کسی قوم کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں آپ تفریق کریں. نہ اردو اور انگریزی کی تفریق ہونی چاہیے, نہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہونی چاہیے. یہ تعلیم پانا ہر بچے کا حق ہے اور یہ یکساں طور پر اس کو ملنی چاہیے. ایک ہی تعلیم ہر بچے کو, ایک ہی طریقے سے, ایک ہی نوعیت کے اداروں میں. اس کے بعد اس کا کام ہے کہ وہ اختصاص کا فیصلہ کریں, اور جب وہ اختصاص کا فیصلہ کر لیتا ہے 12 سال کی تعلیم پانے کے بعد, تو آپ جہاں چاہے وہ جائے,
ظاہر اس کا ایپٹیٹیوڈ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے,
ہر چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا پہلے مرحلے میں کہ خدا نے اس بچے کو کس لیے پیدا کیا ہے. ممکن ہو ترکان بننے کے لیے پیدا کیا ہو, ممکن ہو سائنسدان بننے کے لیے پیدا کیا ہو. آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ اس کو ایک دینی مدرسے میں بھیج رہے ہیں. تو دینی مدارس قائم ہونے چاہیے پہلے 12 سال کی تعلیم کے بعد. جو بندی قائم کریں, اہل حدیث قائم کریں, آپ قائم کریں, کوئی قائم کریں. بعد کی تعلیم اختصاصی تعلیم ہے, اس پر کوئی پابندی, کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس میں فیصلہ صرف اور صرف فرد کو کرنا ہے, اور اس کے ادارے بھی مختلف نوعیت کے قائم ہو سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آ گیا ہے, انہوں نے آگے اپنے نصاب بنا لیے ہیں اپنے طریقے سے, کیونکہ اس میں جس مقام پر بھی آپ پہنچیں گے اپنی اہلیت کی بنیاد پر منوائیں گے اپنے آپ کو. لیکن پہلے 12 سال کی تعلیم اصل میں اسکلس کی تعلیم ہے. یعنی آپ کو ضروری لینگویجز کون سی سیکھنی چاہیے. مثلا پاکستان میں یہ فیصلہ اور طریقے سے ہوگا, اٹلی میں اور طریقے سے ہوگا, ملیشیا میں اور طریقے سے ہوگا, یہ سعودی عرب میں اور طریقے سے ہوگا. پاکستان میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک قومی زبان ہے, بچوں کو سکھائی جائے گی نا, اس لیے کہ انہیں کمیونیکیٹ کرنا ہے. پاکستان میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے مذہب کی زبان عربی ہے, کیسے آپ مجھے اس سے محروم کر سکتے ہیں.
ٹھیک, ایک آخری سوال جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک عالم دین جو ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین کا پیغام پہنچانا ہے, اور دین کا پیغام اسی وقت بہتر صورت میں پہنچایا جا سکتا ہے جب ریاست کی قوت نافذہ میرے ساتھ ہو. اس لیے ایک دین کا عالم یہ تگ و دو کرتا ہے کہ میں کسی طرح سے پارلیمنٹ تک پہنچوں اور ریاست کو اپنے ہاتھ میں لوں تاکہ میں دین کو نافذ کر سکوں. یہ رویہ کیسا ہے؟
یہ مقدمہ غلط ہے. دین کو نافذ کرنا اس کا کام ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے, اس کا کام لوگوں کو خبردار کرنا. برے سے برے حالات میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. حکومت ساتھ ہو تب بھی کیا جائے گا, نہیں ہوگی تب بھی ساتھ کیا جائے گا. فرعون کی حکومت ہوگی تب بھی کیا جائے گا.
وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریاست کی قوت تھی, اس لیے انہوں نے دین بھی نافذ کر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت کا کام جب شروع کیا ہے اس وقت کوئی چیز بھی نہیں تھی. آپ نے جو کہا تنہا یہ کام کیا, اس کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا لوگوں نے. اور جب دعوت کو قبول کیا تو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ مدینہ کا جب مسلمان ہو گیا, ان کے رؤسائے قبائل مسلمان ہو گئے, تو اقتدار آپ کے پاس آ گیا. یہ ایسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اقتدار آ گیا تھا. جب آپ کو کوئی چیز مل گئی تو آپ اس کو دین کے مطابق استعمال کریں گے. لیکن پیغمبر کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دائی کی حیثیت سے لوگوں تک پیغام پہنچا. عالم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہ کام کرے. یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے اس معاملے میں کہ میرے پاس کیا قوت نافذہ ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خبردار کر دیں, دین کی حقیقت ان پر واضح کر دیں, ان تک تعلیم دین کی تعلیم پہنچا دیں, اور وہ آگے پھر فیصلہ کریں کہ ان کو کیا ماننا اور کیا نہیں ماننا. اور یہ کام بدترین سے بدترین حالات میں بھی انہی حدود کے اندر کرنا ہے.
تاہم اگر قوت نافذہ مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے.
اگر مل گئی یہ قوت نافذہ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بالجبر لوگوں کو مسلمان بنائیں گے؟ پھر بھی یہی کرنا ہوگا. یعنی پھر بھی آپ کو لوگوں کو دعوت ہی دینی ہے,
دعوت ہی دینی.
یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی جن چیزوں کو آپ قانون کی طاقت سے نافذ کر سکتے ہیں وہ چند چیزیں ہیں, اور وہ عام طور پر وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اور فرائض سے یا باہمی معاملات سے ہے.
ٹھیک ہے,
آپ لوگوں کو زبردستی دین پر تو عمل پیرا نہیں کر سکتے.
نہیں کر سکتے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی کہ عالم دین جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے اور اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے. امید ہے آپ نے پروگرام پسند کیا ہوگا. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.